कोई तो है जो निजाम हस्ती चला
مسلمن ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله رب العالمين نے ارشاد فرمایا اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے اور انہیں خراب اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر خوف کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اس آیہ کریمہ سے پہلی آیات بینات میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے جو خطبہ ارشاد ہوا تھا اس میں نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا. اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے مقدس مقامات اور مساجد کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور مذہب کی تاریخ میں مساجد کی بربادی اور عبادت گاہوں کی خرابی کے لیے مختلف قوموں میں جو خرابیاں رونما ہوئیں ان کا ذکر قرآن حکیم نے کیا. یہاں اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں تین روایات ائمہ تفسیر نے نقل کی ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی باہم آویزیاں تھیں، وہ اگر متحد ہوئے تھے تو صرف اسلام کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے، وگرنہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ عیسائیوں نے قدس پر حملہ کیا اور اسے ویران کر دیا، تورات کو آگ لگا دی گئی اور یہودیوں کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی. خنزیر کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، خون اور گوشت بیت المقدس میں ڈال دیے گئے. دراصل یہ اقدام قدس کی توہین کے لیے اور اعانت کے لیے کیا گیا تھا. ہمارے ائمہ تفسیر کا خیال یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس طرح عیسائیوں نے قدس کو برباد کرنے کی کوشش کی. گویا قرآن حکیم نے یہ سمجھانا چاہا کہ عبادت گاہ، معبد اور مسجد جو اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے ہوں ان کا تقدس تمام قوموں میں مسلمہ ہے اور ہر قوم کو ان کا احترام بجا لانا چاہیے. دوسری روایت جو آئمہ تفسیر نے نقل کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ حرم شریف سے مسلمانوں کو عبادت سے منع کر دیا گیا, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے بھی مشرکین نے مسلمانوں کو روک دیا. خصوصاً صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جو عمرہ کے لیے آئے تھے انہیں عمرہ بھی ادا نہ کرنے دیا گیا. اسلامی تحریک کے اوائل ایام میں مسلمانوں پر جس طرح سختیاں کی گئیں وہ تاریخ اسلام کے طالب علم سے مخفی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹا گیا کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت نہ کریں, اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا کہ خانہ کعبہ شریف کے طواف سے بھی منع کر دیا جاتا. ہمارے ائمہ تفسیر کا خیال یہ ہے کہ مسجد حرام سے عبادت سے روک دینا اس واقعہ کی طرف یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے. تیسری روایت یہ بھی بیان کی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر چڑھے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی اور قول لا الہ الا اللہ کے الفاظ و کلمات رسول اللہ علیہ السلام کے یاقوتی لبوں سے بکھرے تو مسلمانوں کو اسی وقت کے ساتھ ہی مختلف مشکلات پیش آنا شروع ہوئیں اور عبادت کرنے سے مشرکین مانے ہوئے. تو ایک جذبہ تھا عبادت کا رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے دل میں, ظاہر ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا تھا, تو وہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنانے لگے اور ان کے اندر عبادت کرنے لگے. خصوصاً بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مسجد کا ذکر ہے جو آپ نے اپنے گھر کے دروازہ پر بنا لی تھی اور آپ اس کے اندر تلاوت کرتے تھے, اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے. مشرکین نے جس وقت دیکھا کہ ان کے بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید سننے کے لیے ان کی بنائی ہوئی مسجد میں ہجوم کر لیتے ہیں, تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنا چاہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا جائے کوئی اس طرح برملا قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے اور اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے. ہمارے ائمہ تفسیر کا خیال یہ ہے کہ وہ سارے مقامات جہاں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا یا اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی اس آیہ کریمہ کا مصداق بن سکتی ہیں. ان تین روایات کی روشنی میں اب آیہ کریمہ کے مضامین کا جائزہ لیا جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن اظلم, کون بڑا ظالم ہے. ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جن چیزوں کو جرائم کہا ان میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ قرآن مجید نے شرک قرار دیا, اور قرآن حکیم نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. لیکن یہاں دیکھیے کہ مسجدوں کی ویرانی کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ جرم عظیم قرار دیا بلکہ جو شخص مساجد کو ویران کرتا ہے برباد کرتا ہے اور ان میں خرابیاں لاتا ہے اس کو بڑا ظالم کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہاں یاد کیا. ومن اظلم, کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالی کے نام کا ذکر کرنے سے اور مساجد کی خرابی کے لیے ہم آدم وہ کوشش کرتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کو تقدس دیا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عصبیت نہیں ہے, نسل پرستی نہیں ہے. ان کے ہاں جیسے حرم مقدس ہے اسی طرح بیت المقدس بھی مقدس مقام ہے. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حرم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں. اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دین جو رسول اللہ علیہ السلام پیش کر رہے تھے اس میں عصبیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں زندہ اصول ہیں, اس میں خوبصورت تعلیمات ہیں, اس میں ہماگیر حکمتیں ہیں, اور اس میں نور ہے, ایسا نور جو سب قوموں کو فائدہ دے سکتا ہے. اس آیہ کریمہ میں دراصل اسی تعلیم کا اعادہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ کی صورت میں ارشاد فرمایا, اور اس تعلیم کی ادائیگی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نور سے کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد شریف سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت تمیم داری نے مختلف شمعیں اور دیے مسجد نبوی میں روشن کیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے اس فعل کو اتنا پسند کیا کہ آپ نے فرمایا کہ قد نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ, تو نے اس مسجد کو روشن کر کے اسلام کو روشن کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا کو بھی نور والی بنائے اور اللہ رب العالمین تجھے آخرت میں بھی نور نصیب فرمائے. مسجد کی آبادی سے رسول اللہ علیہ السلام کا پیار اس سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بسا اوقات اپنی مسجد کو صاف کرتے, خصوصاً اگر کسی گندگی کا داغ دھبا مسجد نبوی کی دیوار پر نظر آتا تو رسول اللہ علیہ السلام اپنے دست کرم سے اس کو صاف کر دیتے. ایک بوڑھی خاتون جو رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد کو صاف کیا کرتی تھی, جس وقت وہ دنیا سے اٹھ گئی اور رسول اللہ علیہ السلام کو اطلاع نہ دی گئی اور اس کو دفنا بھی دیا گیا تو رسول اللہ علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اس بوڑھی کو شفقت تو رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہی, لیکن آپ کے اس اقدام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی آبادی کو کس قدر اہم جانتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ جس نے مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. مسجد کی اہمیت اور ذکر کی اہمیت دونوں کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن جو تفسیر کا عمود ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے. عمود تفسیر کا یہ ہے کہ مسجدوں کو ویران نہ کیا جائے, ان کو برباد نہ کیا جائے. آج کے دور میں جس طرح مسجدوں کے تقدس کو پائمال کیا جاتا ہے یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے عبرت ساز ہے اور عبرت آفرین ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسجدوں کو آباد کیا, اگر آج ہم ان کو ویران کرنے کی طرف بڑھیں تو یقیناً یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. پھر قرآن حکیم نے یہ کہا کہ مناسب ان کو نہیں تھا مگر یہ کہ وہ مسجدوں میں خوف کے ساتھ داخل ہوں اور خشیت کے ساتھ داخل ہوں. مفسرین نے یہ لکھا کہ خوف اور خشیت سے مراد وہی خشیت اور خوف ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے. جس وقت وہ عبادت میں کھڑا ہوتا ہے, وہ گڑاتا ہے, وہ اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے, اپنے رب کریم سے مانگتا ہے, تو اس کے جسم پر کپ کپی جاری ہوتی ہے, لرزہ جاری ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے خالق سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد میں آنے والوں کی کیفیت یقیناً ایسی ہونی چاہیے. ایک حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ مسجد میں داخل ہوں گے, اس میں 500 آدمی ہوں گے, لیکن ان 500 آدمیوں میں سے کسی ایک کے چہرے پر بھی خوف اور خشیت دکھائی نہیں دے گی. یقیناً اس سے روحانی آبادی کی طرف رسول اللہ علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے کہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کے نام کا ذکر ہو, تلاوت ہو, اور دین کو قوت بخشنے کی منصوبہ بندی ہو, مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہوں, اور ان کے میلانات اتحاد اور الفت کے جذبات کو ترقی دیں. یقیناً مساجد کا یہی کردار ہو سکتا ہے جس سے امت مسلمہ کی فلاح کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں. ایک تفسیر کا دوسرا پہلو بھی ہے جسے ائمہ تفسیر نے نقل کیا کہ یہاں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین میں مراد وہی اہل کتاب ہیں کہ انہیں ان مقدس مقامات میں داخل ہوتے ہوئے خوف محسوس کرنا چاہیے. معنی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دے گا کہ یہ مقدس مقامات کے قریب بھی نہیں پٹک سکیں گے. لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. وہ آدمی جو اللہ تعالی کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں خرابی لانے کی کوشش کرتا ہے اس کی سزا قرآن مجید نے بتائی. اس کے اس گندے عمل کی جزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اور کہا لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ناظرین ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اوائل تاریخ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے مختلف علاقے فتح کیے تو وہاں عبادت گاہوں کو گرایا گیا، لیکن یہ نہ بولیے البدایہ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے معبد نہیں گرائے بلکہ وہ لوگ جو مسلمان ہوتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد وہ خود ہی اپنی پرانی عبادتوں کو گرا کر مساجد میں تبدیل کر دیتے تھے، وگرنہ تعلیم یہی تھی کہ عبادت گاہ کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. محمد بن قاسم جس وقت سندھ میں داخل ہوئے تو تاریخ سندھ میں یہ بات پڑھی گئی ہے کہ محمد بن قاسم کے فتح کے موقع پر چند عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا تو محمد بن قاسم نے اس کا ازالہ کیا، اور ازالہ کرتے ہوئے جس وقت تاوان دیا تو اس کے اس عمل کا اتنا مثبت اثر اس قوم پر ہوا کہ وہ اس اخلاق کو دیکھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا اپنی منزل قرار دینے لگے. مسلمانوں نے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا، یقیناً یہ قرآن مجید کی تعلیم کا اثر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کا تتبع تھا. وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، بس جس سمت بھی تم منہ موڑو گے ادھر ہی اللہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسیع علم رکھنے والا ہے. اس آیہ کریمہ میں اشارہ اس طرف تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے تو یہود نے اور عیسائیوں نے آپ کے اس اقدام پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ پہلے قدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، اب مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے آیہ کریمہ رسول اللہ علیہ السلام کے قلب منیر پر نازل کی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ مشرق کی پابند نہ مغرب کی، وہ لا زمان ہے، وہ لا مکان ہے. عبادت میں کسی ایک جگہ کو قبلہ قرار دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ معبود ہے مسلمانوں کا. اگر ہم کعبہ کی طرف بھی منہ کرتے ہیں تو کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے، معبود تو اللہ کی ذات ہے. مادی دنیا میں جس وقت عبادت کے اندر توجہات کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنا مقصود ٹھہرتا ہے تو یقیناً کسی نہ کسی جگہ کا تعین کرنا پڑتا ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. شاید اس میں اشارہ یہود اور نصارہ کی تاریخ کی طرف بھی ہو، اس لیے کہ وہ آپس میں بھی تو اختلاف رکھتے تھے کہ قدس ایک معبد تھا، لیکن عیسائی مشرق کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے اور یہودی مغرب کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں تعلیم دی کہ مشرق مغرب سب اللہ کے لیے، اصل تو وہ نیت ہے، وہ نیت جس میں انسان اپنے سچے رب کی تلاش کرے اور جستجو اس کے سینے میں ہو کہ اسے اللہ رب العالمین کی معرفت مل جائے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، دوسری روایت قائمہ تفسیر نے نقل کی وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریہ میں کسی موقع پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ چند ساتھی تھے، اور رات تاریکی بڑی دبیز سے آئی، اور عشاء کی نماز پڑھنا جس وقت مقصود ہوا تو قبلہ کی جہت سمجھ نہ آئی، اور سب لوگوں نے نماز پڑھی لیکن جب پتہ چلا تو سب لوگوں کی جہتیں مختلف تھیں اور وہ صحیح قبلہ کا رخ کر نہ سکے. واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو یہ آیہ کریمہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی، وللہ المشرق والمغرب. اصل میں جہت مقصود نہیں ہے، ڈائریکشن مقصود نہیں ہے، مشرق مغرب مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے. فأينما تولوا فثم وجه الله. اور تیسری روایت یہ بھی راضی ایسے مفسرین نے نقل کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیاں تو اونٹوں کی پیٹھ پر گزرتی تھیں اور گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتی تھیں، سفر سفر سفر، جہاد جہاد جہاد، اللہ کی راہ میں نکلنا. جب ان کی زندگیاں سواریوں کی پیٹھ پر گزرتی تو ان کے اندر جس وقت عبادت کا شعلہ روشن ہوتا اور ان کے سینے میں جذبہ پیدا ہوتا خدا کے سامنے ناسیہ فرسائی کرنے کا، ذکر و عبادت کا، تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ نفلی نماز اگر انہیں پڑھنی ہو تو اپنی سواریوں کی پیٹھ پر پڑھیں گے جدھر بھی منہ ہو. وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. معنی یہ ہے کہ مادی دنیا میں اگر کسی جہد کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا کہا گیا ہے تو یہ سمجھا جائے کہ وہ جگہ کوئی خود معبود نہیں ہے، اور مسلمان اگر کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کعبہ صنم کی طرح ہے یا بت کی طرح ہے، یہ صرف توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے جس کی تابع داری کی جاتی ہے، وگرنہ مسلمانوں کا معبود اللہ ہے جو لا زمہ ہے اور لا مکان ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ خانتون. اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی ایک لڑکا رکھتا ہے یا اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہ خانتون، اور ہر ایک اسی کا تابع دار ہے. اصل میں یہود نصارہ اور مشرکین رسول اللہ علیہ السلام کے مخاطب تھے، اور یہ تینوں اس غلط عقیدے کا شکار تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے یا ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے. اس عقیدے کی تردید کی گئی اور انسانوں کو درگاہ توحید پر لایا گیا اور انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون. ناظرین، میں چاہوں گا کہ اگر میرے شرکائے درس کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں.
شاہ صاحب، اس دور میں ہم ان آیات سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟
ان آیات کے اندر سب سے بڑا درس حقیقت پسندی کا ہے اور عقیدہ ٹھیک کرنے کا ہے کہ رتب و یابس باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کی جائیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کے تقدس کا خیال رکھا جائے اور ان کی آبادی اللہ کے ذکر میں سمجھی جائے. خشک مزاج ہونا جس سے مقدس مقامات کا تقدس پائیوال ہو یہ درست نہیں ہے، اور یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی تربیت کے لیے روحانیت کی آماجگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف روحانی سفر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زندگی کے وہ اصول مل جائیں جن سے ہماری زندگی خوبصورت بن جائے.
شاہ صاحب، کچھ لوگ نماز کے بعد ذکر سے منع کرتے ہیں، کیا ان کا منع کرنا اس ممانعت کے زمرے میں آتا ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے. استنباط احکام کے کچھ اصول ہیں، کچھ فروع ہیں. شاید اس سوال کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ نہ دیا جا سکے، لیکن جمالیاتی نقطہ نظر سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے منع کرنا یہ کوئی اچھا اور درست کام نہیں ہے. جبکہ بخاری شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا بچہ ہوتا اور مسلمان مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے تو ہم انتظار میں رہتے کہ جب نماز ہو جائے تو ہم اندر جائیں گے, تو جب نماز ختم ہوتی تو صحابہ ذکر کرتے تو ان کے بلند ذکر کرنے کی آواز سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے, ہم اندر جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اسوہ اور ان کی سیرت میں ہمارے لیے نشانات ہیں, ہمیں انہیں ہی اختیار کرنا.
شاہ صاحب, مسجد ضرار کو تو گرایا گیا, آج کے دور میں کس قسم کی مسجدوں کو گرانا ٹھیک ہے؟
میرے خیال میں مسجدیں نہیں گرائی جا سکتی. جو مسجد ضرار گرائی گئی تو مسجد ہونا اور بات ہے, لیکن کسی جگہ کا نام مسجد رکھتے نا یہ دوسری بات ہے. اگر کوئی تقریب کا اڈا قائم کر کے اس کو کہے کہ یہ مسجد ہے تو تقریب کے اڈے کو پائمال کرنا یقیناً ٹھیک ہوگا. مسجد ضرار مسجد نہیں تھی, وہ تو تقریب کاری کا مورچہ تھا جسے گرا دیا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے نور سے مستمن فرمائے, اور وہ زندہ تعلیمات جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی صورت میں مسلم معاشرہ کو دیں, اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کی روشنی سے مسلم معاشرہ کو منور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا